السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تبارك وتعالى: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وقال الله تبارك وتعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتنبم بالخير. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم میں سے سورہ آل عمران کے دو مقامات کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا اور سورہ نور کی آیات 19 20 اور 21 کی تلاوت کی گئی. گزشتہ چند دنوں سے تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام پاکستان بھر میں ہم نے حیا اور ایمان اس عنوان سے تقریباً ایک 10 روزہ مہم کا آغاز کیا ہے اور تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے جہاں اور دعوت کے، تدریس کے، تربیت کے امور کا سلسلہ جاری رہتا ہے، وہیں معاشرے میں اصلاح کے حوالے سے اور منکرات کے خاتمے کے حوالے سے بھی ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اس مسلسل کام کے ساتھ کہ اللہ کی زمین پر اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کو غالب اور قائم کرنے کی جد و جہد کرنا بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے. اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ فریضہ اس امت کے کاندھوں پر ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی. سورہ آراف کی آیت نمبر 157 میں حضور نبی اکرم علیہ السلام کے فرائض کے بیان کے ذیل میں ذکر آیا کہ یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر. اللہ کے رسول علیہ السلام ان لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں. اور ختم نبوت کے بعد حضور کی نیابت اس امت نے کرنی ہے، اور ختم نبوت کے بعد وہ ذمہ داری جو حضور انجام دے رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عموم کے اعتبار سے امت نے انجام دینی ہے. چنانچہ اس امت کو اس کام کے لیے کھڑا کیا گیا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کی تلاوت کی گئی ایک حصہ: کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تو معروف کا حکم دو گے، منکر سے روکو گے. بہرحال اس امت کو جو کھڑا کیا گیا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد انہی کے کام، انہی کے مشن، انہی کی ذمہ داریوں کو آگے انجام دینے کے لیے. ہمارے استاد ڈاکٹر شاہ صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، لوگ فقط اپنے لیے جیتے ہیں، ہمیں دوسروں کی بھی فکر کرنی، اپنی بھی فکر کرنی، اپنی میں نجات کی فکر کرنی ہے اور اس کے ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرنی. اور اگر امت بائی لارج سو رہی ہو، غفلت کا شکار ہو، تو پھر امت میں جن کو احساس ہو وہ تو آگے بڑھیں، وہ تو اجتماعیت اختیار کریں، اور وہ تو اس فریضے کو انجام دینے میں اپنے تن من دھن کو لگانے کی کوشش کریں. چنانچہ یہ بات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں ذکر کی گئی: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے تمہیں سے گروہ جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کا حکم دے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بدی سے روکے. خیر کی طرف بلائے، خیر بھلائی کو بھی کہا جاتا ہے. ویسے خیر کا لفظ قرآن حکیم میں مال کے لیے بھی آیا، مگر وہ یہاں تو اپلائی نہیں ہوگا کہ مال کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، لیکن خیر بھلائی کے مفہوم میں بھی ہے. اور ایک بہت بڑی بھلائی، بلکہ سب سے بڑی بھلائی خود قرآن حکیم ہے. چنانچہ سورہ نحل کی آیت نمبر 30 میں ذکر آتا ہے کہ ایمان والوں سے پوچھا جاتا ہے: مادہ انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا؟ قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں خیر نازل کیا. تو ایک مراد قرآن کی طرف دعوت دینا بھی، اور نیکی کا حکم دے وہ گرو، اور بدی سے روکے. آگے فرمایا کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. عربی اسلوب میں یہ حصر کا اسلوب ہے، یہ کام کریں گے تو کامیابی ملے گی، یہ کرنے والوں کو ہی کامیابی ملے گی۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اچھا کام ہے دعوت کا کام کرنا، خیر کی طرف بلانا، قرآن کی طرف بلانا، نیکی کی دعوت دینا، بدی سے روکنے کی کوشش کرنا اچھا کام ہے، کچھ اچھے بھلے لوگ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کچھ لوگ کر لینا۔ لیکن آیت کے آخر میں فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہوں گے، تو اگر جو لوگ یہ فرما رہے ہیں وہ ان کچھ لوگوں کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا چاہ رہے اور ان کو نجات کی فکر نہ ہو تو بات الگ ہے، کامیابی کی فکر نہ ہو تو بات الگ ہے، ورنہ اللہ فرما رہے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ تو کرنا پڑے گا، ہاں اپنے علم اور اپنی قدرت اور اپنی استعداد اور اپنے دائرہ کار کے اعتبار سے، لیکن امت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی ذمہ داری کے تسلسل میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس فریضے کو انجام دینے کی ہم بھی تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے ذاتی سطح پر، انفرادی سطح پر، اپنے گھر کی سطح پر، اپنے دائرہ کار میں بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے رفقائے تنظیم یہ کام کریں، ہم محنت کریں، اور پھر کبھی اجتماعی سطح پر عام طور پر ہر 3 مہینے پر ہم ایک منکرات آگاہی مہم کا اہتمام کرتے ہیں، کبھی انسداد سود کے تعلق سے کہ سود کا خاتمہ ہو، کبھی بے پردگی اس کا خاتمہ ہو، ترک صلات کا معاملہ یعنی لوگ نماز ادا نہیں کر رہے، ترک زکوٰۃ کا معاملہ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، وراثت میں بیٹی اور بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے، جادو ٹونے کا معاملہ حرام کام اختیار کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے منکرات کے خاتمے کے لیے ہم گاہے بگاہے منکرات کے خاتمے کے لیے مہمات کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی تسلسل میں تقریباً یہ 26 فروری سے لے کر 7 مارچ، تقریباً یہ 10 دن بنتے ہیں، پاکستان بھر میں ہم نے کوشش کی ہے کہ حیا اور ایمان کے عنوان سے اپنی بھی یاد دہانی کے لیے اور بھارت اس معاشرے کے افراد ان کی یاد دہانی کے لیے بھی اس مہم کا ہم نے آغاز کیا۔ اب میں نے ابتدا میں 3 آیات تلاوت کی ہیں اور ان آیات کا ترجمہ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھ کر مزید اس پر کلام ہم آگے کریں گے۔ البتہ اسی مہم کا کیونکہ ہم نے عنوان رکھا حیا اور ایمان، تو اس حیا کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں اور اسی تعلق سے اس کی جو ضد ہے بے حیائی ہے، اور معروف معنی میں جب اس پر کلام ہوتے تو فحاشی ہے، عریانی ہے، بے پردگی ہے، زنا کی طرف لے جانے والے راستے ہیں، ان سب کی مذمت کرنا بھی ہماری دینی ذمہ داریوں میں شامل۔ اللہ ہم سب کی بھی حیا کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھرانوں کی افراد کی حیا کی حفاظت فرمائے، اس امت کی حیا کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال اس تعلق سے پہلے تو یہ کہ حیا کسے کہتے ہیں، بڑا پیارا لفظ ہے، بڑا وسیع مفہوم کا حامل لفظ ہے۔ اس کو یوں بیان کیا گیا کہ حیا ایک فطری جذبہ ہے جو اللہ نے ہماری فطرت میں رکھا، کہ وہ جذبہ جو ہمیں خیر کی طرف مائل کرتا ہے، ترغیب دلاتا ہے، تشویق دلاتا ہے، اور شر سے نفرت ہمارے دل میں پیدا کرتا ہے، اور شر سے اجتناب کی طرف ہمیں راغب کرتا ہے۔ خیر کی طرف ترغیب دلاتا ہے اور شر سے اجتناب کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس جذبے کا نام حیا ہے۔ قرآنی الفاظ میں کہیں کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سورۃ الشمس میں اللہ نے انسان میں فجور گناہ کی صلاحیت بھی رکھی اور تقویٰ اس کی بھی صلاحیت رکھی، یہ دونوں متضاد صلاحیتیں رکھ کر ہمیں امتحان میں ڈالا گیا۔ کامیاب کون ہے؟ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، یقیناً کامیاب وہ ہوا جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ اور یہ اپنی جگہ بہت بڑا موضوع ہے، پیغمبروں کی بنیادی دعوت بھی ہے، حضرت نبی مکرم علیہ السلام کے فرائض میں بھی شامل، وَيُزَكِّيهِمْ، حضور تزکیہ فرماتے، فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام دعوت پیش کر رہے ہیں، سورہ نازعات میں ہم پڑھتے ہیں، سورہ نازعات میں ذکر آتا ہے کہ فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ انت زکا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری رہنمائی کروں تاکہ تیرا تزکیہ ہو جائے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 76 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، یہ جنت کس کے لیے تزکیہ حاصل کر لے؟ اللہ کسے کامیاب کہتا ہے؟ آخری پارے میں ہم پڑھتے ہیں سورۃ الاعلیٰ میں بھی قَدْ اَفْلَحَ مَن زَكَّى، جس نے تزکیہ اختیار کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ جا بجا تزکیہ کا تذکرہ، یہ تزکیہ بھی کیا ہے؟ گناہ سے اجتناب اور شر سے اجتناب، اور خیر اور نیکی میں آگے سے آگے بڑھنا۔ یہ جو اللہ نے دونوں صلاحیتیں رکھی، تو شر والے پہلو کو دبانا یعنی شر اور برائی سے اپنے آپ کو روکنا، اور خیر میں آگے بڑھنا، نیکی میں آگے بڑھنا، یہ تزکیے کا بنیادی حاصل ہے، یہی حیا کا مفہوم ہے جو ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ عام طور پر جب حیا کے تعلق سے کلام ہوتا ہے تو اس کا وہ پہلو جس کی مذمت کی گئی ہے وہ زیادہ نمایاں ہوتا، ٹھیک بات بھی ہے، یہ فحاشی پھیل رہی ہے، بے عریانی پھیل رہی ہے، بے پردگی کا معاملہ، ڈریس کوڈ کا معاملہ، اور زنا کے راستے، فلمیں ناب ناچ گانے، ان سب کی مذمت آگے ہم کر رہے ہیں۔ البتہ حیا کے تعلق سے جب کلام ہو تو اس کی ضد یہی چیزیں ہیں، ان کی بھی مذمت ہونی چاہیے اور ہم نے کرنی ہے۔ البتہ حیا بڑا وسیع مفہوم کا حامل ایک جذبہ ہے جو اللہ نے فطرت میں رکھا. سادہ سی مثال, جب کوئی بیٹا یا بیٹی سینہ تان کر ماں باپ کے سامنے چلا کر بات کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑا ہی بے حیا ہے, بڑا ہی بے شرم ہے. حالانکہ اس موقع پر کوئی آپ کہیے کہ لباس کا مسئلہ زیر بحث نہیں آیا, کوئی الٹی سیدھی غلط قسم کی چیز اسکرین پر دیکھنے کے بعد سامنے نہیں آئی فحاشی اریانی والی, مگر وہ جو ماں باپ کا ادب مطلوب ہے, مقصود ہے, احترام ہے, ادب ہے, رسپیکٹ ہے ان کی, اس اولاد نے اس کی خلاف ورزی کی اور ماں باپ کے ساتھ سخت کلامی کا معاملہ کیا, اس طرز عمل کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ بڑا ہی بے شرم, بڑا ہی بے حیا. کبھی ماں باپ پال پوس کے جوان کرتے ہیں اولاد کو اور وہ سینہ تان کر بات کرتی ہے تو بہرحال کوئی لمٹ آ ہی جاتی ہے, تو کبھی باپ بھی کہتا ہے بے حیا بے شرم, تجھے اس دن کے لیے پال پوس کا جوان کیا تھا, کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو نے فرما برداری نہیں کی, تو نے وفاداری نہیں کی, تو نے رسپیکٹ نہیں کی, اور وہ جو بے حیائی کی مذمت والے پہلو وہ اس وقت زیر گفتگو نہیں ہوتے, یہ اخلاقی رویے کا مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں یہ بھی بے حیائی ہے. چھوٹا کوئی بڑے کے ساتھ, البتہ اگر تو بڑوں کو بڑا سمجھا جاتا ہو, اب تو ہر کوئی اپنی ذات میں بڑا ہے, ہر ایک ہی میں ہے, ہر ایک کا اپنا ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے, ہر ایک کا اپنا پرسنل یوٹیوب کا پرسنل ذاتی, ہر ایک کا اپنا پرسنل جو ہے وہ یوٹیوب چینل ہے, اور ہر ایک کا میں کا معاملہ تو کوئی کسی کو خاطر بھی نہیں لاتا. کبھی بڑے بوڑھے سمجھاتے تھے گھریلو معاملات میں شوہر بیوی کے درمیان نزاع جھگڑا, بیٹا مان جاؤ تو خاموش ہو کر بڑوں کی مان لیا کر. اب کیا کہتے ہیں؟ ہم آزاد ہیں, اپنے کام سے کام رکو, اور اگر دوسری سوسائٹیز ہوں تو وہ 911 والوں کو فون کر دیتے ہیں, اور 911 والے آ کے جو ہے وہ بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں, ماں باپ کو چپ کرا دیتے ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر تو کہیں ہو تو بہرحال بڑوں کا ادب کوئی نہیں کرتا اور بڑوں کے ساتھ سختی کرتا ہے, بے احترامی کا معاملہ کرتا, تب بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑا ہی بے شرم, بڑا ہی بے حیا ہے. یہاں وہ لباس کا پہلو, عریانی کا پہلو, فحاشی کا پہلو نہیں ہے, کردار کا مسئلہ ہے. اسی طرح اللہ اکبر, حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے ساتھ حیا کی جائے. کیا مطلب؟ ماں باپ نے پال پوس کا اولاد کو جوان کیا اور اولاد آگے سے سینہ تان کر بات کرے تو بے شرمی کی بات ہے نا. اللہ کون ہے ہمارا؟ خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, محافظ ہے, کروڑ ہا کروڑ دینے والا نعمتیں, جس کے بارے میں وہ خود کہتا ہے دو مرتبہ سورہ نحل میں, سورہ ابراہیم میں, وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سب سے بڑی بے شرمی کیا ہے؟ سب سے بڑی بے حیائی کیا ہے؟ سب سے بڑی ناہنجاری کیا ہے؟ سب سے بڑا بہت ہی گندا طرز عمل کیا ہے کہ بندہ خالق کی نعمتوں کا اعتراف نہ کرے, بندہ خالق کی اطاعت نہ کرے, بندہ خالق کی نافرمانی کرے. اور کیسی بے شرمی اور بے حیائی کی باتیں, اس رویے کے اعتبار سے بندہ ڈاکٹرز کے کہنے پر حلال کو چھوڑ دیتا ہے نا, کولیسٹرول کا پرابلم ہے, بلڈ پریشر کا ایشو ہے, شوگر کا پرابلم ہے, یہ ہے وہ ہے, تو ڈاکٹر نے کہا بھائی یہ بھی منع یہ بھی منع, سب حلال ہوتا ہے, سب حلال ہوتا ہے, اور ہم آنکھیں من گئی, بالکل لوگ سب مجھے جان عزیز ہے, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, کتنا ہم لوگ کیئر کرتے ہیں نا, تو ڈاکٹر کے کہنے پہ حلال کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ سبحان و تعالی کے فرمانے پر حرام بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہو رہا. یہ سب سے بڑی بے حیائی ہے, یہ سب سے بڑی بے شرمی ہے. تو جیسے ماں باپ کے بارے میں, جیسے بڑوں کے بارے میں غلط رویے طرز عمل کو ہم کہتے بے حیائی, تو صحیح طرز عمل کو کیا کہیں گے؟ حیادار رویہ. تو اللہ کے معاملے میں نافرمانی ہے, ناشکری ہے, اس کی نعمتوں کی ناشکری ہے, اس کی نافرمانی کا رویہ ہے, حرام کو نہیں چھوڑ رہے, اطاعت نہیں کر رہے, فرائض پر عمل نہیں کر رہے, اس کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت نہیں کر رہے, اس کی اطاعت سب سے بڑھ کر نہیں کر رہے, اس کو ترجیح اول اگر نہیں بنا رہے, تو یہ سب سے بڑی بے حیائی ہے. تو حیا تو پوری زندگی پر یہ بات پھیلی ہوئی ہے, اس لیے عرض کیا تھا کہ حیا کیا ہے؟ وہ فطری جذبہ جو مجھے اور آپ کو خیر کی طرف راغب کرے اور شر سے بچائے, اور یہی زندگی کا حاصل ہے کہ شر سے بچ کر خیر میں آگے بڑھ کر نیکی کے رجحان کو پا کر نیکی میں آگے بڑھنا اور گناہوں سے اجتناب کرنا, یہی تزکیہ نفس کا حاصل بھی ہے. البتہ یاد رہے شر وہ ہے جسے رب نے شر کہا ہے اور اس کے رسول نے شر کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, خیر وہ خیر ہے جسے رب نے خیر فرمایا ہے اور جس کو رسول اللہ نے خیر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں نیکی بدی, بنیادی شعور نیکی بدی کا ہمارے اندر بلٹ ان ہے, ہماری فطرت میں, فطرت انسانی میں اخلاق حس موجود ہے، نیکی بدی کا ایک بنیادی تصور موجود ہے، مگر انسانی عقل کامل نہیں ہے، کافی نہیں ہے، محتاج ہے بندہ. اس لیے عرض کیا کہ خیر کا اور شر کا کامل تصور وہ وحی کی تعلیم کے ذریعے ملے گا جو رب عطا فرماتے اپنے چنے ہوئے بندوں کو، جن کو ہم انبیاء اور رسول کہتے ہیں علیہم السلام. اس وسیع تر تصور کے بعد اب آئیے حیا کی ضد، جسے ہم بے حیائی کہتے ہیں، حیا کی ضد میں جس میں فحاشی اور یعنی کے معاملات آتے ہیں، اس سارے تناظر میں اب آگے ہم نے کلام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور اس حوالے سے قرآن حکیم میں جا بجا تذکرہ، میں ایک ہی مقام اس کی تین آیات کا ترجمہ مختصر وضاحت کے ساتھ رکھ دوں. یہ سورہ نور ہے، آیت نمبر 19, 20 اور 21. سورۃ النور مدنی سورت، آپ ہم جانتے بہت اہم معاشرتی ہدایات عطا کی گئیں، اسی میں گھر کے اندر کے پردے کے حوالے سے بھی تعلیمات عطا کی گئیں. یہ موضوعات تو ہیں، البتہ سورۃ النور کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں واقعہ عفق کا تذکرہ ہے. سن 6 ہجری کے بعد غزوہ بنی مستلق سے واپسی کا معاملہ، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ ہار کا کھو جانا، پھر ان کا بعد میں قافلے سے جا ملنا، وہ پس منظر ذہن میں رکھیں. اور امت کی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک تہمت لگ گئی، کچھ زبانوں پر آ گئی، جھوٹا الزام معاذ اللہ. اللہ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عفت اور پاک دامنی کے اعلان کے لیے اور ان کی برات کے اعلان کے لیے وحی عطا فرما دی. کیا اعزاز ان کو عطا ہو گیا جی. اس پورے واقع ذہن میں رکھیں، واقع عفق، تہمت لگی ہے، امت کی ماں تو صدیقہ ہیں، عفت اور پاک دامنی کا پیکر ہیں، رب نے ان کی عفت کے اعلان کے لیے، برات کے اعلان کے لیے وحی عطا فرما دی، مگر یہ بات کچھ زبانوں پر آئی، یعنی الزام برائی کا الزام، برے عمل کا الزام، یہ کچھ زبانوں پر آیا. اس پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، سورہ نور آیت نمبر 19، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان میں فحش باتوں کی اشاعت ہو، پھیلے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. ایک تہمت ہے، برے عمل کا الزام ہے، معاذ اللہ الزام، یہ بات کچھ زبانوں پر آئی ہے تو اللہ کا غضب بھڑک رہا ہے کہ جو ایمان والوں میں یہ بے حیائی، فاحشہ کی، فحش باتوں کی اشاعت چاہتے ہیں، حالانکہ میں چوتھی پانچویں مرتبہ عرض کر رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور قرآن کیا فرما رہا ہے اور اللہ کا غضب کیسے بھڑک رہا ہے. جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان یہ بے حیائی کی اشاعت ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یعنی اگر یہ معاملات چلتے چلے جائیں، یہ تو الزام چلا ہے ابھی زبانوں پر، بالفعل اگر فحاشی اور یعنی پھیلے تو کیا 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 تباہی بربادی آئے گی، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اس بات کو. پھر سوچئے، زبان پر الزام کی بات آئی ہے، اس پر اللہ کا غضب بھڑک رہا ہے، ہم آج کہاں کھڑے، بڑے اچھے انداز سے خشوع اور خضوع کے ساتھ، پورے تقویٰ کی کیفیت کے ساتھ ابھی سجدہ ریز ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، باہر نکلتے ہی کس طرح عورتوں کو چسپا کیا جا رہا ہے، ان کی تصویروں کو بل بورڈز کے اوپر، کس طرح عورت کی تذلیل کی جا رہی ہے، کس طرح کم یا نسبتاً کم یا خاصے کم لباس کے ساتھ اریاں یا نیم برہنہ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، کس طرح عورت کی تذلیل کر کے اس کو پروڈکٹ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، گاڑی بیچ رہے ہیں عورت کو بچھا کر، بٹھا کر، واٹ آر یو سیلنگ، دا وومن اور دا کار، مردوں کے استعمال کی چیزیں بیچ رہے ہو عورتوں کو دکھا کر، اور عورتوں ہی نے کہا، خوب کہا، گرمی کا سیزن بھی آیا چاہتا ہے، کپڑا بیچنا ہے کپڑا بیچو، عورت کو تو نہ بیچو. اور وہ بے خدا تہذیب کے مناظر، شدید سردی، برف پڑ رہی ہے، ٹھنڈ پڑ رہی ہے، مرد نے کوٹ اور اوور کوٹ اور کیپ اور سب کچھ پورا پہنا ہوا ہے، عورت کو کس طرح پیش کر رہے ہیں، استغفر اللہ. بہرحال پھر اس سے آگے بڑھ کر فلمیں اور ڈرامے اور ناچ گانے، یہ تو پرانی باتیں ہو گئیں، سوشل میڈیا پہ کیا کچھ اویلیبل نہیں، کیا کچھ انکنٹرولیبل اویلیبل نہیں. اور پھر تعلیمی اداروں کا حال، وہ اسلام آباد کی یونیورسٹی کی بات آ چکی ہے، بیان کرنے کی حاجت نہیں، شہر لاہور کی یونیورسٹی کا ایک بہت معاملہ ابھی آ چکا آپ کے ہمارے سامنے، مستقل تعلیمی اداروں میں جو کچھ ہو رہا ہے، ریپ تک کے کیسز، معاذ اللہ، قتل و غارت گری تک کی باتیں، نفسیاتی مرض، اس کو محبت لیلا مجنو کی داستانوں میں مبتلا طلبہ و طالبات نفسیاتی مرض میں مبتلا ہے، اور آگے بڑھ کر نکاح کا انکار، اور زنا کے راستے دروازے کھل گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، دل بھی زنا کرتا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، پیر بھی زنا کرتا ہے. نامحرم کو دیکھنا برے جذبات کے ساتھ اور لذت حاصل کرنا، یہ آنکھ کا زنا ہے. کانوں سے سننا نامحرم کو یا نامحرم کی باتوں کو، لذت لینا، یہ کان کا زنا ہے. برا خیال لانا نامحرم کے بارے میں دل میں، لذتیں محسوس کرنا، یہ دل کا زنا ہے. زبان سے گفتگو ایسی کرنا کہ جس سے لذت حاصل ہو نامحرم کے تعلق سے، یہ زبان کا زنا. ٹچ کرنا، کیا کچھ نہیں ہو رہا آج خاندانوں میں، شادی بیاہ کے موقع پر نمازوں کے اہتمام کرنے والے، پردوں کے اہتمام کرنے والے بھی سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر آزادی، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو کزنز ہیں، تو چلتا ہے، تو چھوٹا، یہ بھائیوں کی طرح ہے، ڈانس ہو گیا تو کیا ہو گیا. ماں باپ بے غیرت ہو جاتے، ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہوتا، سب ویڈیو بن رہی، ساری دنیا دیکھ رہی. اور ٹچ کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سر میں کو کیل ٹھونک دے برداشت کر لینا. کس کا سخت بات ہے، تمہارے سر میں کیل ٹھوک دے اس کو برداشت کر لینا، مگر تم نامحرم کو چھوو، وہ تمہیں چھوئے، اسے گوارا نہ کرنا. ہمارے کتنا عام سی بات ہے، ہینڈ شیک، اس سے آگے بڑھ کر، اس سے آگے بڑھ کر ڈیفائن کرنا بھی زبان لڑ کر آتی ہے. یہ چھ اعضاء کا زنا حضور بیان فرما رہے ہیں. ہاں بالآخر وہ عمل عمل زنا ہے جس پر بھی سزا کا معاملہ، مگر جو قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ ذرائع ہیں جو وہاں تک لے جانے والے، ان کے اوپر بھی پابندی دین نے لگائی ہے. بہرحال اس سے آگے کی باتیں ہم سب کے علم میں ہیں. شتر مرغ کی طرح ریت میں سر ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں. وہ دجالی تہذیب کا حملہ ہماری سیاست پر ہوا، لبرل ہو چکے، سیکولر ہو چکے، کلمہ پڑھا رکھا اپنے آئین کو، حرکتیں وہی کافروں والی ہیں، طرز عمل جیسے کلمہ پڑھ رکھا ہے. ایک بچے سے پوچھا، بچوں سے پوچھا کلاس روم میں، سر بچوں بیٹا بتاؤ نماز کون نہیں پڑھتے؟ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہوتا ہوگا غالباً، تو بچہ کہتا ہے جو کافر ہوتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، اور جو مر جاتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. جو کافر ہوتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، جو مر جاتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. تو زندہ اور مسلمانوں تو نماز تو پڑھے گا نا، ادا تو کرے گا نا. تو دعویٰ ہے، کلمہ ہے، مگر عملاً کافرانہ طرز عمل ہے. بات اگر تلخ لگ رہی ہے تو حدیث مبارک، من ترک الصلاۃ متعمدًا فقد کفر، عمل کے اعتبار سے جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا. جامع ترمذی کی روایت، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو سیاست کا نظام تو گیا، معیشت وہ بھی دجالی تہذیب کے زیر اثر، عقل بالا تر، وحی کی تعلیم نیچے، جوا سٹا بھی چلتا، تو کرکٹ کے میدان میں بھی جوئے سٹے چل رہے ہیں، فحاشی اور یعنی بھی وہاں پر چل رہی ہے، اور سود کا دھندا جاری، اور اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ، اور سینے تان کر اور ڈنکے کی چوٹ پر جنگ جاری، اور سود کا ریٹ بڑھا دو اور اللہ اس کے رسول سے جنگ تیز کر دو. یہ نہ دیکھ رہے ہیں، رہا سا کچھ معاشرت کا پہلو تھا، ہمارا فیملی فیبرک تھا، ہمارا فیملی سسٹم تھا، آج وہ اسٹیک پر آ گیا ہے. آج حیا جا رہی ہے ہماری، اور حیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت، کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، قرآن کمپینین، ساتھ رہنے والے. حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، اگر ایک گیا تو دوسرا بھی گیا، اور گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اب روایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو کہ بخاری شریف کی روایت ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو سو کرو. سورہ نور میں کیا تھا؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، وہ تباہی مچے گی، اللہ جانتا تم نہیں جانتا. حضور کیا فرما رہے علیہ السلام؟ حیا اٹھ جائے تو جو چاہو سو کرو، پھر کیا بچا؟ اور آخرت میں کامیابی کے لیے، نجات کے لیے شرط ایمان ہے. ایمان گیا تو بچا کیا پھر؟ کون سی نجات آخرت کی؟ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اس آیت میں آگے فرمایا، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی. آگے الفاظ محذوف مانے جائیں گے، محذوف کا مطلب ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے، یہاں پر بیان نہیں ہو، کیونکہ آگے کچھ الفاظ اور بھی آئے ہیں، وہ الفاظ اگلی آیت میں ہیں. ما زکا منکم من احد ابدا، تم اسے کوئی ایک بھی پاکیزہ نہیں رہ سکتا تھا، یہ ایک محذوف مانا گیا، اس کے علاوہ بھی آ رہا ہے. تو فرمایا کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، مراد ایک کیا، تم میں سے کوئی پاک نہیں رہ سکتا تھا. وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ بہت شفقت فرمانے والا، رحم فرمانے والا، تمہارے گناہوں کو فوراً نہیں پکڑتا، تمہیں مہلت دیتا ہے اصلاح عمل کے لیے. اگلی آیت ہے سورہ نور کی آیت نمبر 21، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو کوئی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے، فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر، تو بے شک وہ تو تمہیں بے حیائی اور منکر کی بات ہی کا حکم دیتا ہے. یہ شیطان کی دعوت ہے، منکر اور بے حیائی کی دعوت دیتا ہے. اور رحمان کی دعوت ہر جمعے میں خطبے میں آخر میں سنتے ہیں، سورۃ النحل آیت نمبر 90، وینہا عن الفحشاء والمنکر، رحمان تمہیں فحشاء سے اور منکر سے منع فرماتا ہے. تو دو ہی دعوتیں دنیا میں، پارٹیاں بھی دنیا میں اصلاً دو ہیں، ہم 6636 بنا لیں یا 10,000 بنا لیں، اللہ کے یہاں پارٹیاں دو ہیں. سورہ مجادلہ 28 سپارے کی پہلی سورہ، حزب اللہ اور حزب الشیطان، اللہ کی پارٹی شیطان کی پارٹی. سسٹمز بھی اصلاً دنیا میں دو ہیں، یا تو رحمان کا ہوگا یا شیطان کا ہوگا، شیڈز ڈفرینٹ ہو جائیں گے. دعوتیں بھی اصلاً دو ہیں، رحمان کی یا شیطان کی دعوت. تو شیطان کی دعوت کیا ہے؟ بے حیائی کی دعوت دے رہا ہے، بے پردگی، فحاشی اور یعنی نکاح کا انکار، زنا کی طرف ترغیب، مرد اور عورت کا آزاد اختلاط کا معاملہ، عورت کی تذلیل کرنے کا معاملہ، عورت کو کھلواڑ بنانے کا معاملہ، عورت کو اشتہار کا ذریعہ بنانے کا معاملہ، وغیرہ وغیرہ، یہ شیطانی کام ہے. اور ایک بات ضمناً بھی آج اہم ہے، جب ہم حیا کی بات کرتے ہیں تو فقط اس کا تعلق عورت سے نہیں ہے، ایمان مردوں کو بھی تو مطلوب ہے، تو حیا مردوں کو بھی مردوں سے بھی مطلوب ہے. نگاہوں کا حکم اگر حفاظت کا رب نے دیا ہے تو اسی سورہ نور میں آیت 30 میں پہلے مردوں کو دیا، پھر آیت 31 میں عورتوں کو دیا ہے. نکاح کی ترغیب مرد اور عورت دونوں کے لیے، تب نگاہ نیچی رہے گی، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، رسول اللہ کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم. ستر کے احکامات کے جسم کا وہ حصہ جو لازمن ہر حال میں چھپا رہے، ستر کے احکام مرد کے لیے بھی ہیں، ستر کے احکام عورت کے لیے بھی. مرد اور عورت کا یعنی آزاد اختلاط نہ ہو، تو یہ حکم مرد کے تعلق سے بھی اور عورت کے تعلق سے بھی ہے. اور تنہائی میں دو نہ ملیں، حضور نے فرمایا نا، دو نامحرم تنہائی میں ہوں گے تو تیسرا کون ہوگا؟ شیطان ساتھ ہوگا. تو یاد رہے، جب حیا کے تعلق سے کلام ہو تو جہاں عورتوں کے لیے رہنمائی ہے، وہاں مردوں کے لیے بھی ایکولی اس تعلق سے نگاہوں کی حفاظت، ستر کا معاملہ، نکاح کا معاملہ، مرد اور عورت کے اختلاط، آزاد اختلاط سے اجتناب کا معاملہ، اینڈ سو آن. یہ ساری تعلیمات مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، ان کے دائرے کار کے اعتبار سے. بہرحال فرمایا کہ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، تو وہ تو بے شک بے حیائی اور منکر کا حکم تمہیں دیتا ہے. اگلے الفاظ بڑے دل کے کانوں سے سنیے، وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی ایک بھی تزکیہ حاصل نہیں کر سکتا تھا، پاک نہیں ہو سکتا تھا. میں اگر یہاں بیٹھ کر یہ آیات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور جن باتوں کی مذمت کر رہا ہوں، اور اللہ نے فضل فرما کر میری اگر حفاظت کی ہے، میرے گھر والوں کی حفاظت کی ہے، تو یہ اللہ کے فضل سے ہے. ہم اور آپ پاکیزہ ماحول میں، بعد میں نے اپنی ذات سے شروع کر دی، ہم اور آپ اس پاکیزہ ماحول میں ان باتوں کو سن رہے ہیں، اور جن غلط باتوں کی مذمت ہو رہی ہے، ہمارا دل کڑتا بھی ہے، نفرت بھی ہم اس سے کرتے ہیں. اور اگر اللہ نے اپنے فضل سے بچا رکھا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اور یاد رہے، اگر کہیں کسی بھائی میں، بہن میں کہیں ہمیں کمزوری نظر آئے کسی ان معاملات کے حوالے سے، تو کوئی فتویٰ دینے کی پوزیشن اختیار نہ کریں، ورڈکٹ دینے کی پوزیشن اختیار نہ کریں. پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے بچایا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ میرے کتنے ہیں جن کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہوا، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا. دوسروں کے لیے جج بننا بڑا آسان ہوتا ہے، اور ہم اپنے لیے وکیل بن جاتے ہیں، اپنی 100 غلطیوں کے لیے 1,000 عذر پیش کر دیں گے، اور دوسرے کی ونس ان اے بلو مون، کبھی ایک مرتبہ کی غلطی پر 100 ججمنٹ دے دیں گے. نہ، اگر کسی کا سامنے آئے تو ہمدردی، کہ جذبات کے ساتھ سکھانے سمجھانے کی کوشش کریں. ولکن اللہ یزکی من یشاء, لیکن اللہ ہے جس کو چاہتا ہے وہ تزکیہ عطا فرماتا ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب علم رکھنے والا ہے. بہت کچھ باتیں کرنے کو ہیں, دو تین باتیں اور عرض کر کے آخری کچھ حالات حاضرہ پر کلام کریں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت ساری احادیث ہم نے اس مہم کے دوران میں کچھ مواد کچھ کانٹینٹ آپ سے شیئر بھی کیا ہے, ہماری ویب سائٹ پر بھی اویلیبل ہے, کچھ اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر بھی اویلیبل ہے. اسی طرح یہاں ایک بروشر بھی ہے جو ہم نے شائع کیا, ممکن آپ تک پہنچا ہوگا یا پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالی. ہم سب بھی اس سے گزریں اور ان پہلوؤں کو اجاگر کریں اپنے سامنے, گھر والوں کے سامنے. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی شریف کی روایت, بے حیائی جس شے میں بھی ہوتی ہے اسے عیب دار بنا دیتی ہے, تباہی آئے گی, اور حیا جس شے میں بھی ہوتی اسے خوبصورت بنا دیتی ہے. حدیث ابن ماجہ شریف میں, جب کسی قوم میں اعلانیہ طور پر بے حیائی فروغ پا جائے تو ان پر طاعون کو مسلط کر دیا جاتا ہے, پلاگ یا پھر ایسی مہلک بیماریاں, اور ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے جن کا پچھلی قوموں نے نام تک نہیں سنا ہوتا. آج ہم دیکھ رہے ہیں اس دور میں کیا کچھ دیکھ رہے ہیں. ترمذی شریف کی روایت ہے, حیا ایمان کا حصہ اور اہل ایمان جنت میں ہوں گے, اور بے حیائی ظلم ہے اور ظالم جہنم میں جائیں گے. حدیث ترمذی شریف میں رسول اللہ علیہ السلام نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں, اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں. آج کیا ہو رہا ہے سیلونز کے اندر, اور ویسے تو حجام کی دکان کہتے ہیں, بس ذرا وہ ٹچ آ گیا اس کے اندر, تھوڑا سا ہائی فائی قسم کا ہو گیا. لڑکے کیا بن رہے ہیں, لڑکیاں بندے پہنے میں ادھر لگا رکھا ادھر لگا رکھا ہے, لڑکیوں کی طرح میک اپ کرا رہے ہیں, اور تھریڈنگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, میں تو بہت ہی کمزور ہوں اس حوالے سے نالج رکھنے میں. کیا ہے آخر یہ, مردوں کے لیے تھا کہ تمہارے تخنے کھلے رہیں, رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, عورتوں کی آدھی آدھی پنڈلیاں کھلی بھی. انا للہ و انا الیہ راجع, عورت بائی ڈیفالٹ عورت کسے کہتے ہیں, فقہی مسئلہ ستر عورت پڑھتے ہیں نا ہم, وہ حصہ جس کو پوشیدہ رکھا جائے, تو عورت تو ہے اصلاً پوشیدہ رکھی جانے والی شے, ہر قیمتی شے کو ہم پوشیدہ رکھتے ہیں, عورت کو اللہ قیمتی بنایا اس نے, اور آج وہ ظاہر و باہر ہو کر بالکل سامنے. استغفراللہ. ایک حدیث یعنی مگر ہم سب کے علم ہے, اللہ کے رسول کی حدیث ہے بخاری شریف میں, دیوس دیوس قرار دیا رسول اللہ علیہ السلام نے اس مرد کو جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی, اور دیوس کا کم از کم ترجمہ ہے بے حیا ہو جانا, غیرت کا ختم ہو جانا, دیوس, یہ رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہرحال اس حوالے سے بہت کچھ ہمارے ہاں بہت کچھ بڑھ گیا, ہمارا فرض ہے کہ اس سیلاب کے سامنے بند باندھنے کی کوشش کریں اپنی ذات اپنا گھر, ان تعلیمات سے گھر والوں کو روشناس کرانا, گھر میں ستر حجاب کے احکام کا علم ہونا, پردے کا اہتمام کرانا, مردوں عورتوں کی سیگریگیشن کی کوشش کرنا, ان احکامات سے گھر والوں کو روشناس کرانے کی کوشش کرنا, معاشرے میں ان کو عام کرنے کی کوشش کرنا, یہ ہمارے اختیار میں ہم پہنچا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں. گھر میں اختیار بھی ہوگا بالفعل حکم دینے کا بھی, معاشرے میں دعوت و تبلیغ ہوگی, ترغیب ہوگی, تشویق ہوگی, اویئرنیس ہوگی, اور حکمرانوں کے پاس بہرحال اختیار ہوا کرتا ہے, اور وہاں سے اب قوانین ایسے پاس کیے جا رہے ہیں کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نام پہ ہم جنس پرستی کا راستہ کھول دیا جائے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, کہاں تک بات چلی گئی ہے. بہرحال اسی راج ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں, اور اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمایا رہے ہیں. حیا نہیں تو ایمان نہیں, اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس تعلق سے ہم ذہن سازی بھی کریں, بات کو بھی آگے بڑھائیں. ایک پازیٹیو مثبت پہلو بھی آپ کے سامنے رکھوں, 14 فروری گزر گیا, ویلنٹائنس ڈے نہیں منایا گیا, یہ بڑی ایک اچھی پازیٹیو بات ہے. اس دن میں بھی ایک ادارے کے کچھ چیک سائن کر رہا تھا, تو 14/2/23 14/2/23 6 دفعہ لکھا, تو یہ رہا تھا 14 فروری, تو ویلنٹائنس ڈے کا کیا ہوا بھلا. کراچی میں رہتا ہوں, ہم 20 سگنل سے گزرتے تھے شہر میں, تو 14 تاریخ کو 18, 19, 20 سگنل لال ہوتے تھے پھولوں سے. ایک عرصہ گزرا, 10-12 رہ گئے, اب ایک بھی نہیں ہے. خوش آئین بات یہ ہوئی اس پرفتن دور میں بھی کہ دینی طبقات کی طرف سے بھی کچھ بات آئی, عوام کی طرف سے بھی بات, اور حد یہ ہے کہہ رہا ہوں میں یہاں پر بیٹھ کر کہ شو بس کے لوگوں کی طرف سے بھی کوئی بات آئی کہ تو ہمارا فیملی سٹرکچر ہی برباد ہو جائے گا. تو بات چلتی ہے اور بڑھتی ہے, تو اس کا اثر بھی ہوا کرتا ہے اور ہم اس کے مکلف ہیں. ہاتھ کی طاقت جو ہے وہاں پر ہاتھ سے روکیں گے, مگر جہاں ہاتھ کی طاقت میں حضور فرماتے ہیں کہ برائی کو اپنی زبان سے روکنے اور بدلنے کی کوشش کرو, تو ہم سب نے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرنی اپنے اپنے تئیں. یہی مہم ہے جو مستقل ہم لے کر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو ہمارا حصہ ڈالنے کی بھی توفیق دے, اور عملاً افولاً اصلاً ہمیں ہماری حیا اور حیا سے متعلقہ جو تقاضے ان امور کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. حالات ہمارے سامنے ہیں, ہر دن حالات کے دیگر گو ہونے کا معاملہ, پاکستان کی سالمیت کا معاملہ, پاکستان کی معیشت کا معاملہ, ڈالر کی پہ ریکارڈ چھلانگ لگ گئی ہے, اور آئی ایم ایف کی شرائط اور بڑھ گئی ہیں, اور ہمارے اداروں کے ذمہ داران نے یا ہمارے ادارے کے ذمہ داران نے کہہ لیجئے سود کی شرح کو اور بڑھا دیا. یعنی ہم سود اور بڑھا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کو اور بڑھا ہی رہے نا, اور اس مصیبت میں مبتلا کیوں ہے؟ کیونکہ جنگ ختم کرنے کو تیار نہیں. تو ہمارا مستقل تقاضا, مستقل یاد دہانی, مستقل ہمارا درد دل, وہ اللہ کے بندوں سود ختم ہوگا تو معاملات ہمارے درست ہوں گے. اور دوسری طرف لگتا ہے کہ پورے ایک ایجنڈا ہے جس کا پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ایسی سطح پر لا کر کھڑا کر دیا جائے کہ ایک کارنر ہو جائے. ہم سے کہا گیس کے بل بڑھا دو, بجلی کے بڑھا دو, پیٹرول کے بڑھا دو. یہ سر جی بالکل ٹھیک ہے جی, ہم تو آپ کے بغیر چھینک بھی نہیں سکتے. اور ہم کہہ چکے خطبات جمعہ میں بھی, پہلے بھی کہتے چلے آئے, کل کو کہیں گے اسرائیل کو بھی تسلیم کر لو تو جھک جائیں گے کیا؟ اتنا کارنر کرنے کی باتیں کی جا رہی, اور اب تو بعض زبان زدے عام ہو رہی ہے نا, اور کچھ نظر بھی آ رہا ہے ہمیں, واقعات مشاہدات بھی کچھ سامنے آ رہے ہیں کہ اب آپ اپنی ایڈمی صلاحیت بھی ہمارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. ایک طرف وہ جو آئی اے ای اے کا جو انٹرنیشنل ایجنسی ہے وہ یہ چیک کرتی ہے کہ جناب جو آپ لوگ ویپنز وغیرہ ہیں وہ کسی تباہی کا پیش خیمہ نہ بن جائیں تو ذرا کنٹرول کیا جائے. اس کے ذمہ داران بھی آ گئے, اور جناب ہمارے وزیر اعظم سے بھی ملاقاتیں, اعلیٰ عہدوداروں سے بھی ملاقاتیں, اور اس تسلسل میں ملاقاتیں تو کچھ نہ کچھ دال میں کالا تو محسوس ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ یہودی فیملی کا بہت بڑا جو روتھ چائلڈ کا پورا سلسلہ ہے, اور بڑی ان کی کمپنیز ورلڈ وائڈ, اور ان کے افراد آ کر مل رہے ہوں کہ یہ وہی گھرانہ, یہ وہی یہودی لوگ ہیں کہ جنہوں نے بالفور ڈکلریشن کے ذریعے سے فلسطینیوں کے لیے زندگی کو اجیرن کیا, عذاب میں مبتلا کیا, تباہی بربادی میں مبتلا کر دیا. اب وہاں کے افراد آ کر ہمارے وزیر اعظم سے, وزیر خزانے سے, اور کچھ اور لوگوں سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں, تو کچھ تو دال میں کالا نظر آتا ہے. ہماری درد دل کی بات کیا ہے؟ کیا اس پاکستان سے اس کی ایٹمی صلاحیت کا بھی تقاضا کیا جائے گا, تاکہ یہ کہ بھارت کو جو ہے وہ کھل کر موقع مل جائے اور وہ ہم پر چڑھ دوڑے. یاد رکھیے گا 14 مئی 1998 کو بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تھے, اور 15 مئی 1998 کو واجپائی وزیر اعظم تھا, اس نے کہا تھا ہم پاکستان کی اینٹ سیٹ بجا دیں گے. 28 مئی کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی, ہم نے ایٹمی دھماکوں کا اعلان کیا, اور 29 مئی کی صبح کو واجپائی کا بیان تھا وی آر ریڈی فار دا ٹیبل ٹاکس, ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. تو یہ ہے اللہ کی نعمت, اور سچی بات ہے اسے پاکستان نہیں. ڈاکٹر عبد القدیر صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ان کے ساتھ بھی ملاقات اور کچھ ایک دو پروگرامز ٹی وی پر ہوئے تو ہم نے وہاں بھی بات عرض کی, تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ڈنکے کی چوٹ پر کہتے تھے یہ امت مسلمہ کی امانت ہے ہمارے پاس, اور وہ وقت آیا چاہتا تھا ہم پر کہ گھاس کھانی پڑے گی, ڈیفالٹ ہو جائے گا, تو امت کے افراد نے ہماری مدد کی تھی اللہ کے فضل سے. تو اگر آج اس پہ کمپرومائز ہو رہے ہیں تو گئے ہم بھارت کو جو حملہ کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. اس پر اگر ہم کمپرومائز کر رہے ہیں تو پوری امت کے ساتھ ہم غداری کر رہے ہوں گے. تو ہمارے ذمہ داران جن کا بھی پارٹ اس میں ہے, جو ڈیسیجن میکرز ہیں, ان کی یاد دہانی کے لیے کہ بھارت یہ امت کی امانت ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت, اس کی حفاظت ہم پر لازم ہے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمارے معاملات کو درست فرمائے, اور اللہ واقعتاً اپنی طرف ہمیں رجوع کی توفیق عطا فرمائے.